خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، تو خچر پر مزدوری کر کے روزانہ ایک درہم مزدوری میں لاتا تھا. ایک دن وہ دو درہم لے کر آیا، تو امیر المومنین نے پوچھا یہ کہاں سے؟ اس نے کہا آج منڈی اچھی تھی. شاید فرمایا منڈی اچھی نہیں تھی بلکہ تم نے خچر کو تھکا دیا ہے، چلو اب اسے تین دن آرام دو. اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بلا ضرورت مارنے، بے جا استعمال کرنے، جانوروں کو آپس میں لڑانے، طاقت سے زیادہ کام لینے اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنے اور انہیں پریشان کرنے سے منع فرمایا ہے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرے ہوئے اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ اپنے رب کی بارگاہ میں مجھ سے مت جھگڑنا، کیونکہ میں نے تجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے، جس نے کسی جانور کو تکلیف دی یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا تو قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ ہر تر جگر یعنی جاندار چیز میں اجر ہے. اور جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے بدتر ہے، کہ جانور کسی سے شکایت نہیں کر سکتا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 10، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 36. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1441 نجری کے سفر مظفر کی پاکستان میں 20 تاریخ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، اب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی تیرے بھائیوں.
مرشدی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی اور راحت و عافیت والی طویل زندگی عطا کرے. حضور آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حسن رضا بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حسن رضا کی کرسی پہ نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے اور کیا بچے کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
بچوں کا جو معاملہ ہوتا نا، یہ کرتے ہیں بڑوں کی نقالی، نقل کرتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر گھر میں گانے باجے ہوں گے اور ڈانس کا ماحول ہوگا تو بچے ڈانس کریں گے، گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی نمازوں کی نقل کریں گے. یہ ایک فطری چیز ہے. تو اب اس یہ بچہ ہے، اب مجھے دیکھا اس نے تو یہ بھی مطلب جوش میں آ گیا اور ترکیب بن گئی، کرسی کو گھسیٹ کے لے آئے اور وہ یہ سارا اس کو بٹھا گئے. تو یہ بیچارہ نقالی کر رہا تھا. یہ بچے ٹکتے تھوڑی ہیں، تھوڑی دیر نقالی کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر آئیں گے رکوع میں آ جائیں گے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی، نہ نماز پڑھنا آتی ہے. اب اس کی عمر تقریباً 3.5 سال ہے، تو اس میں کیا سوچنا پڑے اس کو. تو یہ بھی ایک اچھی سائن ہے، گڈ سائن ہے کہ بچپن سے چلو یہ نمازوں کے انداز ہیں، ڈانس کرنے کے انداز نہیں ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے، گالیاں بکنے کے انداز نہیں ہے، یہ چپ چاپ یہ بیٹھے بیٹھے مدینہ مدینہ کعبہ کعبہ کرتے ہیں، کبھی یہ اپنی بھاشا میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری سمجھ نہیں آتی لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ ناتے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مدنی چینل پر سنتے رہتے ہیں، تو یہ وہ جو بیٹھ جاتا ہے ذہن میں تو پڑھتے رہتے ہیں، لبیک پڑھتے رہتے ہیں، یہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جیسا گھر کا ماحول، تو اللہ کرے گھر کا ماحول ہمارا ذکر و درود والا ہوگا، نمازوں والا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. میں نے جب سے سمجھو بچپن سے اپنے گھر میں نماز دیکھی تھی، اور میری ماں اور میرے بڑے بھائی کو میں دیکھتا تھا کہ یہ ایک کپڑا بچھاتے تھے اور اس پر بادام، ایک چھوٹا سا ڈبا تھا اس میں بادام ان کے ہوتے تھے، چھلکے والے بادام، مضبوط جو بادام ہوتے ہیں، وہ بادام یہ ڈالتے تھے، پھر یہ دونوں کچھ پڑھتے تھے. اپنے کو سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس یوں بولتے تھے ختم پڑھ رہے ہیں. تو یہ بس اپنا بھی اسی طرح کا ذہن بنا. پھر تو یہ ہوتا ہے گھر میں جو دیکھیں گے تو وہ ذہن بنے گا. تو اس لیے گھر میں ماحول اچھا ہونا چاہیے. گناہوں بھرا چینل آپ گھروں میں چلائیں گے تو آپ کے بچے گانے بولیں گے، ڈراموں کے ڈائلاگ بولیں گے، فلموں کے ڈائلاگ بولیں گے، اور اللہ نہ کرے بڑے ہو کر پھر جو ہوگا. تو مدنی چینل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ وہی کریں گے جس کو حسن رضا کو آپ نے دیکھا. جس طرح اب تو ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل بھی آنے لگا ہے، اس کا تھوڑے تھوڑے مطلب شروع ہو گئے، اس کے دکھاتے ہیں مطلب کلپ. تو یہ بچوں کو دیکھا میں نے، یہ دونوں بچے میرے پاس تھے، آج بھی کوئی بڑا دوڑا دوڑی کا مطلب کچھ آیا تھا، یہ پھر مدنی پھول غلام رسول نے دیے تھے، تو یہ بالکل یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ کر، کھیل کود چھوڑ کر بالکل یہ نہیں کہ اسکرین پر یہ جمے ہوئے تھے دونوں. کیا تو یہ حکمت ہے کڈس مدنی چینل کی کہ اس طرح مطلب بچے بھاگ کے آ جائیں اور یہ اسکرین پر لگ جائیں اور یہ مدنی پھول ان کو جو بیان کیے جائیں گے یہ سنیں اس کو. تو ان کو پہلے یہ دوڑا دوڑی کے مناظر دکھائیں گے تو ہی بچے کھڑے رہیں گے، ٹکیں گے نا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. تو پھر ان کو مدنی پھول، یہ حکمت عملی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کے بجائے بس یہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. اس لیے کڈس مدنی چینل بھی لا رہے ہیں کہ بچے کسی بہانے دیکھیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے کردار کا تحفظ ہو، ورنہ جو حال اس وقت امت کا ہو رہا ہے اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ پیسے دیتے وقت اور پیسے لیتے وقت اور پیسے رکھنے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہیں پیسے کو، تو یہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط، کا جواب ارشاد فرمائیں.
اچھا کام ہے بسم اللہ پڑھ کے لینا، بسم اللہ پڑھ کے دینا، یہ اچھا کام ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب لے تو بسم اللہ پڑھے اور دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس طرح بھی روزی میں برکت ہوگی، یہ مال میں برکت ہوگی. لیکن اب یہ کہ اس میں ہے تھوڑا رسک، اگر آپ زور سے پڑھیں گے نا انا للہ بسم اللہ تو سمجھ میں آ جائے گی، دیتے وقت انا للہ پڑھیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے سامنے والے کو غصہ آ جائے، کیونکہ عوامی طور پر یہ ہے کہ میت پر لوگ انا للہ پڑھتے ہیں، حالانکہ صرف میت کی خبر سن کر انا للہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی مطلب کوئی نقصان ہو تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک بار چراغ گل ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ یہ بھی وہ پریشانی تھی نا، تو جیسے بجلی چلی جائے، بجلی ٹرپ ہو جائے تو اس وقت بھی انا للہ پڑھ سکتے، پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، علمی کتابیں، دین کی کتابیں، تو بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، تو کیا مجھ پر یہ فرض یا واجب تو نہیں ہو جائے گا کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے اسے میں دوسروں کو سکھاؤں؟ کیا آخرت میں ایسا کوئی سوال ہوگا کتنے لوگوں کو سکھایا؟
حدیث پاک میں یہ تو ہے کہ اس وقت تک قیامت کے دن بندہ قدم نہیں بڑھا سکے گا. اس میں چند سوالات کا تذکرہ اس حدیث میں، اس میں غالباً یہ بھی ہے علم پر کہاں تک عمل کیا، تو یہ تو ہے کہ علم پر عمل کرنا چاہیے اپنی جگہ پر ہے، لیکن علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے کہ پہلے جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کر لوں بعد میں دوسرا، تو وہ پھر نفس و شیطان جو ہے یہ گھما کر ادھر ادھر آپ کو پہنچا دیں گے. تو علم بھی حاصل کرتے رہیں اور عمل کی کوشش بھی جاری رکھیں، ورنہ تو پھر بندہ علم حاصل ہی نہیں کرے گا، جاہل رہے گا کہ میں علم حاصل کروں گا تو عمل کرنا پڑے گا. تو جس نے علم نہیں حاصل کیا، عمل تو اس کو بھی کرنا ہے، کہ عالم کو ایک گناہ ہے، جاہل کو دو گناہ، کہ عالم نے علم تو حاصل کر لیا اور جاہل تو سیکھا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا، تو یوں ڈبل ہے اس کے لیے. تو علم تو حاصل کرنا چاہیے، العلم النور، علم جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر 6 ماہ کا بچہ فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی تو اب کیا کرے؟ شاید اس طرح کا سوال سمجھ میں آیا
جی.
اس میں یہ کہ 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے، اس کو باقاعدہ دفن بھی کریں گے، تو یہ سارے فرائض ہیں یہ. تو اگر ایسا نہیں کیا تھا اور جیسا دفنا دیا اور اب کسی نے توجہ دلائی کہ نماز جنازہ تو پڑھنی تھی اس کی، تو اب یہ کہ قبر کھود کے اس کے غسل کفن کا مسئلہ تو اب نہیں اجازت ملے گی. البتہ یہ کہ اس پر نماز جنازہ اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک یہ کہ یہ ظن غالب ہو کہ یہ بدن سلامت ہے، پھٹا نہیں ہے. تو اب یہ موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے وہ بدن پھٹتا ہے، تو اس طرح یعنی کہ بدن جب تک نہیں پھٹے اس وقت تک جنازہ اس میں پڑھا جائے گا. اچھا اب پڑھا ہی نہیں، بہت دنوں کے بعد مسئلہ پتا چلا، بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا تھا، تو اب ظاہر ہے اس کا حل تو ہے نہیں. تو جس جس کو پتا تھا اس کے لیے فرض کفایہ تھا، تو بعض ادا کر لیتے ہیں تو سب سے فرض کفایہ ہوتا ہے، تو فرض اتر جاتا ہے. اب کسی نے نہیں ادا کی تو جن جن کو پتا چلا تھا وہ سارے گناہگار، تو ان سب پر فرض ہے کہ وہ توبہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں، عورتیں بھی توبہ کریں. ہاں، کیونکہ عورت بھی اگر جنازہ پڑھتی ہے نا تو فرض اتر جاتا ہے. جیسے کوئی مرد ہی نہیں ہے، عورت نے پڑھ لیا تب بھی جنازے کا فرض اتر جاتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک سوال آیا ہے کہ کسی مکان، دکان، گاڑی، بہو یا بیوی کو منحوس کہا جا سکتا ہے؟ कि जब से ये आई है या ये गाड़ी ली है नुकसान ही नुकसान हुआ जा रहा है।
इस तरह ये सब मतलब लोगों के ढकोसले बनाए हुए मामलात हैं। हर फर्द के लिए सिर्फ वो घड़ी मनहूस है जिस घड़ी वो गुनाह कर रहा है, ये भी चोट करने के लिए समझाने के लिए ये कौल शायद मौला मुश्किल कुशा का है शायद, बहरहाल ये कौल है किसी का। अलबत्ता वैसे कोई चीज जो है ये मनहूस नहीं होती, ना कोई दिन मनहूस है, सारे दिन अल्लाह के हैं। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
फेसबुक पेज पर ही सवाल है कि क्या मर्द के लिए अपने सीने और पीठ के बाल हटवाना दुरुस्त है जबकि बाल बहुत घने हों और बदसूरती लाते हों।
सीने और पीठ के बाल ये जायज है चाहे बदसूरती, अब बदसूरती तो कपड़े में छुपे होते हैं ना।
मर्द के लिए ये है कि उसके सीने और पीठ वगैरह के जो बाल हैं उसको ना उतारना बेहतर है, लेकिन अगर ये तकलीफ का सबब बनते हैं या बहुत ज्यादा हैं कि गुस्ल में परेशानी होती है तो हर्ज नहीं है, वरना बिला जरूरत इनको साफ ना करे। करेगा तो कोई मसला नहीं है, गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अदब यही है कि बिला जरूरत ना करे।
SMS के जरिए एक सवाल आया है हमारे पास कि हम किसी रेस्क्यू इदारे में हों जो ये एम्बुलेंस वगैरह का जो सर्विस करते हैं, जहाँ हर किस्म के मरीजों को रेस्क्यू करना पड़ता है, ड्यूटी के दौरान वर्दी पर खून लग जाता है जो एक धर्म से बाजों का ज्यादा भी होता है, और एक्स्ट्रा कोई वर्दी नहीं होती, तो ऐसे मौके पर हम नमाज के लिए वक्त क्या करें?
नमाज तो पढ़नी होगी। इसमें मेरे साथ हुआ था एक बार हज के मौके पर, गालिबन सन 80 में, कि अपने हाथ से बकरे वगैरह जबा किए थे, उस वक्त तो जवानी थी, एहराम खून आलूद था। अब इस सूरत में अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, अपने काफले से भी बिछड़ गया था मैं, और किसी तरह मैं मीना शरीफ अरफात में बिछड़ा था, तो आखिरकार मीना में मैं पहुंच गया। तो अब मीना शरीफ में ये कुर्बानी भी की, अब कपड़े मेरे खून आलूद, अब मैं क्या करूं? नमाज तो पढ़नी थी, जोहर की नमाज का मामला था। अब वो तो फिर मैं ढूंढते ढांढते एक यानी के वो एक मुअल्लिम होता था शेख महजूब, अब पता नहीं बेचारा वो हयात है कि नहीं, उसके पता था मुझे कि इसमें मेमन लोग होते हैं खारा दर मीठा दर के, तो उस वक्त तो दावत इस्लामी तो बनी नहीं थी, मतलब कोई इंटरनेशनल शोहरत तो थी नहीं मेरी, तो मैं वो खेमे ढूंढता वो पहुंच गया, तो जानने वाले मिल ही गए मुझे। मैंने कहा कि मुझे अपना एहराम दे दो ताकि मैं वो कोई धो धुला कर तरकीब बनाकर मैं नमाज जोर की पढ़ लूं। तो एक हाजी साहब ने मुझे एहराम दिया अपना पाक नहीं, उनका भी बदन पर ही था, वो भी उस वक्त ट्रेजडी ये हुई कि हर साल वो वहां तकरीबन आग लगती थी, तो अभी मैं इनके खेमे में था कि आग आग का शोर हुआ, इधर से शोले उधर से शोले, तो भागम भाग। तो पानी का जालौन भी उन्होंने मुझे दिया था, वो गैलन जिसको बोलते हैं हमारे, तो वो मैंने पकड़ा, वो बोले पैसे और ये बेल्ट, में लगा आप पैसे संभालो मैं पानी संभालता हूँ, मेरे पैसे ये, हम निकले, कौन भाग रही थी, मैं रोक रहा था कि आग तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, तो यूँ दौड़ दौड़ के भी लोग फिर जख्मी होते हैं गिरते हैं। बारह मैं इत्मीनान से रेंज से बाहर आ गया आग की, तो यूं मैंने फिर वो किसी तरह बड़े इसमें भी वाकयात हुए इसमें, तो आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वक्त के अंदर जोहर की नमाज अदा कर दी पाक होकर पाक एहराम बांधकर। तो ये के रेस्क्यू में अगर खून लग गया तो कोई तो ऐसा रेस्क्यू वाला होगा ना जिसके जिसकी वर्दी पाक होगी, तो अगर वो ऊपर की वर्दी पर लगा हुआ है तो वो उतार ले, उसको दे दें, वो आपको उतार के दे दे कहीं कोने खांचे में तबादला करके नमाज पढ़ के फिर तब्दील कर ले, नो प्रॉब्लम। नमाज पढ़नी है, जहन है तो रास्ते हजार खुल जाएंगे इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जो अंबिया गुजरे हैं इनकी उम्मतों ने इनको कैसे पहचाना, क्या नबी होने की कोई निशानी होती है?
वो फरमाते थे कि हम अल्लाह के नबी हैं, फिर ये मौजिज़े दिखाते थे, तो इस तरह वो लोगों को रगबत होती थी, जिनके नसीब में ईमान होता था वो ईमान ले आते थे, फिर उनका किरदार भी सुथरा, उनका इल्म सारी कौम से ज्यादा होता था, सबसे बड़ा आलिम, हर नबी अपनी कौम में सबसे बड़ा आलिम होता था। तो मौजिज़ात के जरिए خاص مطلب یہ کہ وہ پہچان ہو جاتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. جوتے اور چپل پر بعض اوقات کمپنی کے نام انگریزی زبان میں یا کسی اور زبان میں اردو کے علاوہ بھی لکھے ہوتے ہیں, تو ایسے الفاظ اگر لکھے ہوں تو جوتے چپل پہننا کیسا ہے؟ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے ہمارے پاس.
جائز ہے عموم بلوا, اس میں تو بچنا ناممکن. یعنی اتنی چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے, اب یہ کہ کموڈ پہ لکھا ہوتا ہے, ڈبلیو سی پہ لکھا ہوتا ہے, ہاتھ دھونے کے بیسن پر لکھا ہوتا ہے, یہ جو گھروں میں ٹائلیں لگتی ہیں ان ٹائلوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے, تب جائیں گے کہاں؟ جنگل میں. جنگل میں دو بکریاں لے کر بندہ چلا جائے غار میں, اللہ اللہ کرتا رہے تو ہو, باقی آبادی میں رہے گا تو ان چیزوں سے تو بچ نہیں سکتے. سارے کپڑے کمپنی کے نام والے, تو اب یہ عموم میں بلوا ہے تو اس لیے علماء اس میں رعایت دیتے ہیں. بچنا اچھا ہے, جہاں جہاں ممکن ہو کہ بندہ بچ جائے گا تو بچ جائے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے, بھاگ کر کہاں جائے؟ مدینے. تو آج کل مدینہ شریف میں بھی ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے, وہ یہاں ہمارے یہاں انگلش اور اردو ہوتی ہے, وہاں عربی میں لکھا ہوتا ہے, تو عربی کی تو اس سے زیادہ اہمیت ہے. اللہ کریم ہم کو ادب نصیب فرمائے. تو اسٹیکر ہوتے ہیں بعضوں کا چپلوں پر یہ لکھے ہوئے, اگر ایسا اسٹیکر ہے کہ اتار سکتے ہیں تب تو اتار دینا چاہیے, مگر وہ بالکل ربڑ کی اور ان چیزوں کی ڈھلائی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جو اتارے نہیں جا سکتے, لکھا ہوا ابھرا ہوا اور اس طرح وہ ڈھلائی کیا ہوا ہیٹ سے یہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ بہت مجبوری ہے. اب ننگے پاؤں پھرنے کا تو حکم نہیں دیا جائے گا, ظاہر حرج کی صورت بن جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ اس میں ایک چیز بعض اوقات یہ ظاہر بھی ہوتی ہے, لوگ بتاتے بھی ہیں کہ مقدس نام لکھے ہوتے ہیں, اور یہ جیسے لگتا ہے کہ بعضوں کا شرارت کے طور پر لکھا جائے, تو ایسا اگر ظاہر ہو جائے کہ مقدس نام ہے تو کیا کریں؟
میں ایک بار مدینہ شریف میں کسی جگہ پر کہاں تھا میں بھول گیا, مسجد نبوی شریف میں تھا کہاں تھا, تو نئے چپل ہوں گے, ابھی سارا کافی سب یاد نہیں مجھے, تو وہ میں ایم لکھا ہوگا, تو میں مطلب اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا, تو ایک آدمی آیا میرے پاس, پاکستانی تھا, تو کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ ایم لکھا ہوا ہے, ایم سے محمد بھی لکھا جاتا ہے, ایم سے مدینہ بھی ہوتا ہے, تو اب یہ چپل میں کیسے پہنوں؟ وہ اس کی بڑی سمجھ میں آ گیا, آدمی کھاتا پیتا تھا, وہ یہ بڑی سمجھ میں آ گیا, پھر اس سے ہو گئی دوستی, پھر خطوں کی طاقت ہو گئی, پھر ملتان کا تھا وہ, اس کے گھر بھی آنا جانا ہوا میرا. تو یہ کہ بعضوں کا ایسی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, بعضوں کا نہیں بھی آتی, تو دیوانہ تھا اسی سمجھ میں آ گیا. تو بہرحال یہ کہ یہ واقعی آزمائش ہے کہ بعض اوقات مقدس نام بھی ہوتے ہوں گے لکھے ہوئے, اب اس میں بندہ کیا کرے؟ اب ہوتا وہ ایکچولی اللہ اور رسول کا نام وہاں نہیں لکھا ہوتا, وہاں مطلب بندہ ہی مراد ہوتا ہے جس کا نام لکھا ہوتا ہے, تو مگر وہ نام بڑا مقدس ہوتا ہے. اب عبداللہ لکھا ہو, کبھی دیکھا نہیں ہے کہ چپل پر عبداللہ لکھا ہو, بس یہ کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں تو انگلش نام اور اس طرح کے نام ہوتے ہیں, اردو بھی لکھا ہوتا ہے اور غالباً عربی لکھا ہوتا ہے عرب ممالک میں, اب کیا کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آتی اس میں. ہاں بھائی مقدس نام ہو تو کیا کریں؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں.
عمومی طور پر تو ایسے مقدس نام کم ہی لکھے جاتے ہیں جیسا بیان کیا نا, عام طور پہ وہ ایسے نام بطور شرارت بعض اوقات یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لکھ دیے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں بعض اوقات ڈیزائن کی صورت میں, ورنہ یہ کہ نام لکھے ہوں مقدس تو پھر تو ادب کیا جائے گا, اس سے بچا جائے گا. عام جو نام ہوتے ہیں الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں اس کا حکم الگ ہے, اور باقی جو مقدس نام ہیں وہ بالخصوص اگر اردو عربی کے اندر ہیں تو پھر تو اس سے بچنے کی تاکید کی جائے گی کہ اس سے گریز کریں.
اس میں ایک رہنمائی میں بھی چاہوں گا کہ بعض وقت
جوتا نہ خریدے اور کیا, جب ہم خریدنا چھوڑ دیں گے تو یہ چھاپنا چھوڑ دیں گے اس طرح کی چیزیں.
جی درست فرمایا آپ نے. یہاں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ٹائل حضور ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ فرسٹ لک میں دیکھ رہے ہیں, پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی مقدس نام ہے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے, تو اس کو زبردستی لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شیپ دے کے بنا کے اس کو جو ہے وہ بولیں گے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یا اسم جلالت اللہ یہ لکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح کا پرنٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہو جس کو ہم سمجھیں کہ واقعی یہ مقدس نام ہے, اور کس طرح کے پرنٹ کو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مقدس نام ہے. بعض اوقات صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ زبردستی اس میں گرامی بنا رہا ہے جبکہ ہے نہیں, لکھا ہوا نظر آ نہیں رہا.
اب اس میں ہے پیچیدگیاں, مطلب سب ملک کے بھی مطلب اپنے انداز ہیں. میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہوگا, میں نے 1980 کا واقعہ ہے مدینہ پاک میں. میں نے مدینہ کے کسی راستے پہ ماچس کا خالی ڈبیا دیکھی اور اس پر وہاں کا فلیگ جھنڈا بنا ہوا تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا. اور کہتے ہوئے مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اس طرح کچلا ہوا تھا, میں کیا بتاؤں یار. میں نے تو خیر اس کو فوراً اٹھا لیا, پھر میں اس کو وطن بھی لایا تھا اور شاید کسی کو تحفے میں دے دیا, کیا کیا پورا یاد نہیں ہے مجھے. تو اب یہ کہ یہ ہے مطلب جہاں کا جیسا انداز. تو یہ کسی کمپنی نے چھاپا ہوگا, کسی شرارتی نے چھاپا ہوگا, کوئی بعید نہیں ہے کسی اور ملک سے چھپ کر آیا ہو اور کوئی حاجی لایا ہو اور حاجی میں اتنی عقل نہ ہو کہ ایسا ماچس استعمال نہ کیا جائے یا اس کی ڈبیا جو ہے وہ ادب اس کا کیا جائے, اس نے بھیج دیا ہوگا معاذ اللہ. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ تو بالکل یعنی کہ بالکل لاسٹ ہے نا, اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی. تو اب ایسے موقع پر واقعی کوئی ایسی شرارت کرے کہ آیت مبارکہ لکھے یا کلمہ پاک لکھے, یہ بعض اوقات اس طرح شور اٹھتے ہیں بعض ممالک میں جو مطلب بے ادب ممالک ہوتے ہیں, جو یعنی اسلام سے دور ہوتے ہیں. غیر مسلم ممالک میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, غیر مسلم کمپنیاں شاید مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یا مشتعل کرنے کے لیے بھی اس طرح کی شرارتیں کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ لکھ لکھا کر پینٹ پر یا جوتے پر یا یہ مارکیٹ میں دے دیتے ہیں اور لوگ لا علمی میں وہ خرید لیتے ہیں اور پھر یہ شور ہوتا ہے, یہ لطف اندوز ہوتے ہوں گے. تو یہ ہے مطلب, تو اس لیے مطلب چیز خریدتے وقت اس طرح کی, اصل مسئلہ یہ کہ غیر ملکی چیز خریدنے میں لوگوں کا انٹرسٹ بڑا ہوتا ہے. ہاں انگلش کمپنی ہے, فورن کی کمپنی ہے, اور اپنے ملک کا تو ان کو اچھا نہیں لگتا, چھوڑو یار یہ تو پاکستانی یار. ارے بھائی پاکستان جو ہے نا وہ اسلام کا قلعہ, یہ آپ کو نظر نہیں آتا. پاکستان میں لاکھوں مسجدیں, یہ آپ کو نہیں دکھتی. پاکستان میں جتنے نمازی ہیں اتنے نمازی اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے. اللہ اور رسول کا نام لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے, اتنا دین کا کام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنی آزادی سے دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں, یہ کچھ نظر نہیں آتا. بس آپ کو یہ لگتا ہے کہ یعنی کسی کمپنی نے فراڈ کیا, ملک کا قصور نہیں ہے, ارباب اقتدار کا کوئی قصور نہیں ہوتا. کمپنی نے فراڈ کیا اور ناقص مال بیچا, تو آپ پاکستانی, آپ پاکستانی, آپ پاکستانی ہے. اور دنیا بھر میں اپنے ملک کو لوگ بالکل یہ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہلوا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے, تو اپنا وطن ہوتا ہے, اپنا ملک ہوتا ہے. اس کی برائی اس طرح آنکھیں بند کر کے جو کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان بہت اچھا ملک ہے میں صحیح کہتا ہوں، اور اس کی ماشاءاللہ اس کی آئٹم ہے نا یہ سستی ہیں، اور کراچی جو ہے نا یہ شاید سب سے زیادہ سستا ہے، اب باہر نکلو تو پتا چلے۔ مجھے اندازہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہمارے قافلے سفر کرتے تھے دعوت اسلامی کے، شروع کی بات کرتا ہوں، تو ہم پنجاب میں ادھر ادھر جاتے تھے تو پاکستان کے ہوٹل میں کھانا، ہوٹلوں میں کھانا پڑتا تھا، تو وہ دور تو تھا نہیں کہ وہ دعوتیں ہوں اور لوگ گھروں پہ مان دے کر لے جائیں اور ہمیں کمرے پیش کرے، تو دھوپ میں پڑے رہو، دین کا کام کرنا ہے، تو ہم نے یہ کام کیا شروع میں، کوئی باؤ نہیں پوچھتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ کس طرح مطلب ہم پیٹ بھرتے تھے اور جا کے بیان کرتے تھے، تو دور تھا شروع کا۔ خیر تو پھر اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یار پنجاب کی ہوٹلوں میں کراچی کے مقابلے میں تو مہنگا ہے کھانا، یہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا۔ پھر جب باہر ملک گیا تو مطلب یہ کہ بہت فرق لگا، کئی گنا زیادہ باہر کے ممالک میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یوں پاکستان اور کراچی خاص کر یہ سستے ہیں، یہ مہنگائی کا جو شور مچاتے ہیں نا، یہ بعضوں کا سیاسی لوگ شور مچاتے ہیں، حقیقت میں اتنا مہنگا نہیں ہے، کافی واجبی ہے، لیکن مہنگائی بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، کیونکہ یہاں تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں بعضوں کی، تو اس کو مہنگا لگتا ہے، جن کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں جو مالدار ہوتا ہے اس کو مہنگا نہیں لگتا، تاہم مہنگا ہو یا سستا ہو، اپنا ملک اپنا ملک ہے، اپنا وطن اپنا وطن ہے، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کرو، غداری نہیں کرو، میرا تو یہ پیغام ہے، اور اس کی تعمیر میں لگے رہو، اس کی تخریب مت کرو، اس کو توڑ پھوڑ مت بچاؤ۔ بارہ لے کے جو مہنگا بیچتے ہیں، واقعی جو مہنگا بیچتے ہیں اور جس کو عرف میں لوٹ مار کرنا کہتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہم وطنوں کو، عزیز مسلمانوں کو، پیارے 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 مسلمانوں کو اس طرح لوٹنا نہیں چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، سستا دینا چاہیے، کم نفع پر بیچنا چاہیے، اگر غریب ہے تو بھاؤ ٹو بھاؤ دے دینا چاہیے، سید سادات ہیں تو ہو سکے تو آدھے بھاؤ میں دے دیں، اور دل بڑا ہو کہ یہ میرا آقا زادہ ہے تو نذرانے میں پیش کر دیں، کبھی کبھی آپ کر کے تو دیکھیں، برکت نہ ہو تو مجھے آ کے کہنا کہ تم نے یہ نسخہ غلط بتایا تھا، ہم نے غریبوں کے ساتھ رعایت کی، سیدوں کے ساتھ رعایت کی، تو ہم تو کنگلے ہو گئے۔ ارے کنگلے نہیں ہوں گے، آپ کے بنگلے بن جائیں گے، بنگلے، سمجھنے کی کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اہل عرب میں بچوں کو دائیوں سے دودھ پلانے کا رواج ہوتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دائی حلیمہ وغیرہ کو شرف بخشا، کیا اور بھی خواتین کو یہ شرف ملا اور وہ تمام مسلمان تھی؟
حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مشرف ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خدمت سے، اور سیدتنا فویبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مشرف ہوئی، یہ بھی اسلام لے آئی تھی، صحابیہ کا درجہ انہوں نے بھی پایا، سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی صحابیت کا درجہ پایا تھا، ایمان لے آئی تھی، اور بھی بعض دائیاں تھیں جنہوں نے دودھ پلایا۔
حضرت سیدتنا ایمن
صاحب اگر کرم فرما دیں،
حضرت سیدتنا ایمن رضی اللہ تعالی عنہا،
ایمن رضی اللہ تعالی،
اور اواتک یعنی آتکا نام کی تین خاتون تھیں، تینوں کی تینوں انہوں نے دودھ پلایا اور تینوں کو ایمان نصیب ہوا۔ امام مغلطائی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے حضرت نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کی والدہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، وہ بھی مومنہ تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت میں بھی امت میں بھی داخل ہوئیں۔
دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی
یاسر ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ہماری کلاس میں کچھ سید بچے بھی ہوتے ہیں، کیا ان کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے؟
بچہ چاہے ایک دن کا ہو تو سید ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سید ہے تو احترام تو اس کا ہوگا نا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو قیامت تک کہ جتنے بھی بچے سیدوں میں پیدا ہوں گے سب ماشاءاللہ نوری نور، نور نالا نور، اور ان کا احترام تو کیا جائے گا. یہاں تک کہ ٹیچر جو ہے اس کو مارنے کی بھی اجازت نہیں کہ اس کو مارے. قاضی بھی اگر سزا دیتا ہے کسی سید کو تو اس کو حکم ہے کہ وہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے جو میں دھو رہا ہوں. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے میں تشریف فرماتے، گلی کے باہر مکان تھا. پہلے یہ ہماری طرح بڑی بڑی عمارتیں تو عام طور پر نہیں ہوتی تھی نا، نیچے کے ہی گھر ہوتے تھے. تو تشریف فرماتے تو اور احباب بھی حاضر خدمت تھے، تو آپ کو دیکھا کہ چند بار یہ امام اعظم ابو حنیفہ اچانک وہ بات کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر چند لمحوں کے بعد بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا اب کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ باہر گلی میں دروازے سے ایک بچہ کھیلتے کھیلتے گزرتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں یہ سید ہے، تو یہ جب گزرتا ہے تو میں احترامن کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر وہ چلا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہوں، پھر گزرتا تو پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر چلا جاتا تو بیٹھ جاتا ہوں. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کہ نہ جانے کتنے اولیاء کرام ان کے مقلد ہیں اور کتنے سادات کرام ان کے مقلد ہیں، لیکن خود امام، ہمارے امام، امام اعظم ابو حنیفہ سیدوں کا کتنا احترام کرتے تھے. تو سیدوں کا احترام تو سچی بات ہے ہماری گھٹی میں الحمدللہ، ہمیں یعنی اس کا کردار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر وہ واقعی سید ہے نا جس کا یہ شہرت ہے کہ یہ سید آل رسول ہے، بس اس کا یہ شہرت ہونا کافی ہے کہ یہ آل رسول ہے، سید ہے، یہ نبی زادہ ہے، تو بس اس کا احترام کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ سادات کرام کا ہم تو احترام کریں گے، سادات کرام کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے نسب پر تکبر حرام ہے. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے نسب پر، یعنی یہ اپنی سیادت پر سمجھ لو کہ اگر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ گناہگار ہے. اسی طرح اپنے جو بھی اعمال ہیں ان کو زیادہ درست رکھنا چاہیے. آج کل زیادہ یوں ضرورت بھی ہے کہ لوگ ورنہ بولتے ہیں یہ سید ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ سید ہے یوں کرتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ تکلیف کی بات ہے کہ آپ کا بچہ ہو، شرارتی ہو، جھگڑالو ہو، مگر کوئی آپ کے بچے کو کہے گا نہیں فلاں کا بچہ بڑا جھگڑالو شریر ہے، آپ کو خوشی سے وہ وجد نہیں آئے گا، جھومیں گے نہیں، آپ کا دل جو ہے نا وہ رنجیدہ ہوگا کہ میرے بچے کو برا کہتا ہے. یوں بھی رنجیدہ ہوگا کہ میرا بچہ کاش ایسا نہ ہوتا جو یہ لوگ اس کو برا کہہ کر میرا دل دکھاتے ہیں. تو آپ اتنے میں سمجھ جائیں، آپ سادات کرام بھی سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. العاقل تکفیہ الاشارتو، کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ کریم ہمیں سیدوں کا ادب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے. اس سادات کرام کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں جو احترام ہے تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں، ایسے انداز ان کے نہ ہو کہ جس سے یہ احترام جو ہے نا یہ متاثر ہو، ڈسٹرب ہو، شیطان وسوسے ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں بے وضو نماز پڑھے تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں یعنی کہ طہارت جو ہے پاک ہونا یہ فرض ہے نماز کے لیے لازم شرط ہے کہ نماز ورنہ نہیں ہوگی تو اب اگر کوئی جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں نماز کو حلال سمجھے حلال سمجھ کر پڑھے تب تو مطلب اس کے لیے تو کفر کا حکم دیا جائے گا کافر ہو جائے گا کہ اس نے ایک شرط کا انکار کیا اور اگر سستی کی وجہ سے پڑھ دیا تو وہ گھر پھر بھی گناہگار تو ہوگا جبکہ اس کو حلال نہیں سمجھتا جائز نہیں سمجھتا اور پڑھ لے نماز تو ہے یہ بھی نازک معاملہ ہے طہارت جو نہیں شرط ہے نماز کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا حاجی کو حاجی کہنا لازمی ہے؟
لازمی ہوتا تو پھر حاجی رسول اللہ بولنا ہوتا حاجی صدیق اکبر حاجی عمر فاروق اعظم حاجی غوث پاک ساروں نے حج کیے ہیں حاجی کو حاجی کہنا یہ شرط نہیں ہے ہمارے دور کا عرف ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کو حاجی بولتے ہیں مگر یہ کہ اتنا نہیں ہے کہ آپ بولتے ہوں عام طور پہ حاجی ہمارے یہاں مالدار کو بولتے ہیں مالدار ہو یا داڑھی یا سفید بزرگ محسوس ہوتا ہے تو حاجی نبی کیا ہو تو اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں ورنہ وہ حاجی نہیں بولتے ہیں اسی طرح علماء اکثر علماء حاجی ہوتے ہیں ان کو کوئی حاجی مولانا نہیں بولتا حاجی ان کو نہیں بولتے علماء کو حاجی نہیں بولتے حاجی بولتے میں نے کہا مالداروں کو اب خدا نہ خواستہ اس میں خوشامد بھی چھپی رہتی ہوگی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے اس کی نوازشات ہو جائیں میٹھی نظر ہو جائے حاجی صاحب کی انما الاعمال بالنیات تو بہرحال اگر کسی نے حج کیا ہے اس کو حاجی بولیں تو جائز ہے بولنے میں حرج نہیں بلکہ اچھا ہے اس سے دل جوئی ہوتی ہے اگر کسی حاجی کو اپنے نام نے اچھے یعنی اس نام سے پکارو جو وہ پسند کرتا ہو تو اگر مگر یہ حاجی چونکہ حاجی عبادت ہے تو اس لیے اس کا یہ پسند کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یہ تو مذموم صورت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے البتہ یہ کہ خوش ہوتا ہے بندہ تو اگر اس کو حاجی ہم کہیں تو ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہنا چاہیے اچھی بات ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ داتا گنج بخش کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے.
داتا کہتے ہیں دینے والا داتا مانے دینے والا یعنی سخاوت کرنے والا تو یوں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ میں صرف علی بن عثمان کہوں گا نا تو شاید کوئی سمجھے بھی نہیں حجویری کہوں گا تو کسی حد تک سمجھ آئے گی جن کو تھوڑا بہت تجربہ ہوگا اور جب تک میں داتا علی حجویری نہیں کہوں گا یا داتا حضور یا داتا صاحب نہیں کہوں گا تو پھر نہیں سمجھیں گے کہ یہ کس بزرگ کو کہا جا رہا ہے تو جو مطلب لاکھوں کروڑوں مسلمان جن میں ہزاروں علماء کرام بھی شامل ہیں یہ سبھی داتا کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے جائز ہونے کے لیے بھی تو کافی ہے کہ کم از کم علماء داتا کہہ رہے ہیں تو علماء کو اتنی سمجھ ہوتی ہے نا کہ داتا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے تو داتا کے معنی ہے سخاوت کرنے والا اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا سیٹھ لوگ جو سخاوتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل یہ الفاظ آپ نے نہیں سنے ہو تو اب شاید یاد آ جائے گا ان کو بھی بولتے ہیں بڑا سخی داتا ہے تو جب کہا کسی سیٹھ کو کسی پارٹی کو کہ یار بڑا سخی داتا ہے مسجدیں بنا دی ہم نے مدرسے کی بات کی مدرسہ بنا دیا سماجی ادارہ اس کو یہ اس نے چلایا ہاسپٹل چلایا بڑا سخی داتا ہے کسی کو وسوسہ نہیں آئے گا. جہاں میں نے اللہ کے ولی کو کہا کہ داتا حضور تو ہزار وسوسے دل میں گھس گئے. یہ کیسے داتا, اس کو داتا کیوں بولتے ہیں, ان کو داتا کیوں بولتے ہیں؟ تو تم تمہارے سیٹ کو داتا بولتے رہو, ہم اللہ کے ولی کو داتا بولیں گے. تو الحمدللہ ہمارے علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور والے, یہ ہمارے داتا حضور ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہمارے داتا ہیں, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے دیے سے, اللہ کی عطا سے. تو ان کو داتا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کل ان کا عرس بھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ.
داتا دیا داتا دیا کر دو کم داتا دیا داتا دیا داتا دیا کر دو کم داتا دیا. کیا غرض در در پھروں میں بھی بھیک لینے کے لیے, کیا
لوگوں کو تو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ صرف اللہ داتا ہے. ان کو شاید یہ پتا نہیں کہ داتا عربی لفظ نہیں ہے, غالباً ہندی لفظ ہے, غالباً ہندی لفظ ہے یا فارسی ہوگا, مجھے غالب گمان ہے کہ ہندی لفظ ہے یہ داتا, سخی داتا. تو علماء نے اللہ پاک کو داتا کہنے اور سخی کہنے سے منع فرمایا. اللہ جواد ہے, سخی وہ ہوتا ہے کہ خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے, خود بھی رکھتا ہے اپنے پاس اور دوسروں کو بھی دیتا ہے, اور جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہیں رکھتا سب کو دیتا ہے. تو اللہ کریم کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے جو اپنے لیے رکھے, وہ صرف دیتا ہے, وہ جواد ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے جواد ہیں الحمدللہ. اللہ نے جو بھی عطا کیا وہ لٹاتے تھے. انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو بہرحال اللہ کو داتا کہنا یا سخی کہنا یہ علماء نے منع فرمایا. یہ بندے کی صفت ہے اللہ کی عطا سے داتا ہونا. تو یہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, تو یہ اللہ کی عطا سے داتا ہے. داتا معنی دینے والا, سخاوتیں کرنے والا. تو بے شک یہ داتا حضور ہیں, داتا ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی حاضری داتا صاحب کی بارگاہ میں؟
میری تو بارہا حاضری ہوئی ہے داتا صاحب کے دربار میں الحمدللہ, مگر وہ اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یوں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اب داتا حضور کے بالکل قدموں کی سیدھ میں ایک قبر کا نشان بنا ہوا ہے صرف، قبر ابھری بھی نہیں ہے، بالکل ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، وہ اس وقت تھی، اب خدا جانے یہ بھی نشان رکھا یا اس کو بھی غائب کر دیا گیا. تو یہ کوئی داتا حضور کے بالکل قریبی ہو سکتا ہے، کوئی خلیفہ ہوں داتا صاحب کے، کوئی قریبی خادم ہوں، تو وہ ان کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں. تو یہ توسیع جب ہوتی ہے نا، تو ہمارے یہاں مزارات کو شہید کر کے وہاں یہ فرش بنا دیا جاتا ہے. یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اس پر چلیں سہولت کے لیے، نہ اس پر چلنا جائز، نہ کھڑا ہونا جائز، نہ اس پہ بیٹھنا جائز. اس پہ بیٹھ کر تلاوت بھی نہیں کر سکتے مسلمان کی قبر پر بیٹھ کر، کیونکہ وہ قبر کا تودا، ظاہری جو ڈھیر تھا وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ قبر تو ہے نا، اندر تو وہ تشریف فرما ہے، یا جو بھی ہے وہ قبر ہی کہلائے گی جس کیفیت میں بھی ہے. تو مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ سب وہاں یہ دیکھا میں نے، کہ تو میں اس سے تو بچتا تھا کہ میں قریب جا کر، جس طرح لوگ اگر پھول ڈالنا چاہتے ہیں تو قبر پر پاؤں رکھے بغیر ممکن نہیں ہے، جو جس طرح کی وہ بناوٹ ہے وہاں مزار شریف کی. اب آپ کسی اور کو دیں گے کہ تم ڈال دو تو وہ قبر پر پاؤں رکھ کے ڈالے گا، ہے بڑی آزمائش. اچھا، پھر مجھے پرانے ہمارے جو ایک عیسائی بھائی نے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا، یہ وہیں کے شاید پیدائشی وہیں کے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہاں جب حاضری دینے آتا تھا نا، تو یہ حصہ جو ہے نا، یعنی داتا صاحب کے قدموں کی طرف ہم رخ کریں تو سمجھو قبلے کی طرف جو ہے نا، قبلے کی طرف منہ کرے نا تو سیدھے ہاتھ پر پورا ماربل بچھا پتا بھی نہیں چل رہا. تو اس نے بتایا تھا کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ سب قبرستان تھا، میں نے دیکھا تھا کہ یہاں سب قبریں بنی ہوئی تھی، اب یہ مٹا کر یہ سارا فرش بنا گیا ہے. تو اب یہ کہ وہ تھے بھی مطلب سمجھدار مبلک تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ مطلب ایسے نہیں وہ ہوائی فائر نہیں کر دیتے، وہ سمجھدار تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو تب سے میں وہاں نہیں جاتا تھا، وہاں پاؤں رہیں گے. اب اس جگہ پر نماز پڑھنا بھی ذرا کیسے پڑھے، جس کو پتا چل گیا یا شبہ ہے تب بھی جائز نہیں ہے چلنا. تو یوں مزارات پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں آج کل، جو مشہور مزارات پر خاص کر. تو پھر میں حاضری جو تھی نا وہ عام طور پہ باہر سے دیتا تھا، ڈر لگتا تھا کہ میں ایک حاضری امرے مستحب ہے، میں کیسے جاؤں. اچھا پھر شہرت ہو گئی میری، تو اب میں جیسے اندر جانے لگا ایسی جگہ پر بچ بچا کر کہ جہاں قبریں نہیں تھی، تو شور بہت مچتا تھا، بہت سارے وہ چودھری ٹائپ کے، چودھری کیسے چودھرات جو کرتے ہیں، ہٹو 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 دھکم پیل، کوئی بےچارا ملاقات کے لیے آئے اس کو اٹھا کے پھینک دینا، اور یہ عوام ہوتی تھی، ویسا شور ہوتا تھا. تو پھر میں نے بولا یار نہیں، اب یہ جو خالی جگہ جو ہے نا مجھے اس پہ بھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے داتا حضور کو اپنے شور سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے وہاں سوئے ہوئے ہیں عاشقان اولیاء، مزارت تو بہت تھے نا وہاں، تو یہ مطلب سب کو تکلیف ہے. اور پھر یہ کہ وہ مسجد بھی بہت توسیع ہو گئی ہے، تو مسجد میں بھی شور کرتے تھے، مسجد میں جاؤ تو اگرچہ بچ کر وہ فریش حصہ جو ہے وہ مجھے پتا تھا کہ یہ فریش حصہ ہے، تو وہاں بھی شور. تو پھر میں تنگ آ گیا، میں نے کہا یار میں اندر جاؤں تو یہ شور مچا کر بے ادبیاں کرے نا، اب میری کوئی بھاشا تو سمجھ نہیں سرا، کہ مجھے چھوڑ دو میرے حال پر. لیکن بس وہ اس طرح کرتے تھے، ملنے والوں کا ایک طرف ہجوم، دوسری طرف ہٹانے والوں کا ہجوم، بس یہ ہوتا تھا، تماشا بنتا تھا. جو ہمارے پرانے عیسائی بھائی ہیں لاہور کے، حاجی یافور کو تو سب پتا ہوگا، ابھی نظر آ رہے تھے یہ، انہوں نے میری شاید کافی حاضریوں میں تھے، میرے ساتھ ہی ہوتے تھے یہ، تو ان کو سب پتا ہو کتنا شور کرتے تھے یہ لوگ. تو پھر میں نے اندر جانا، بس مجبور ہو کر چھوڑ دیا، ورنہ ایسی جگہ ہے جو ہاتھ اٹھا رہی ہیں، حاجی یافور نے یہ معاملات دیکھے اوروں نے بھی دیکھے ہوں گے. پھر جانا چھوڑ دیا، باہر سے حاضری دیتا تھا میں، تو باہر سے دیتا تھا، وہ داخل نہیں ہوتا تھا، اندر سیڑھی چڑھ کے باہر باہر سے.
فرشتوں کو اسالے ثواب کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں.
کیا فالی زدہ حصے پر کبوتر کا خون لگانا درست ہے؟
ذبح کے وقت جو خون نکلا وہ ناپاک ہوتا ہے، تو ناپاک خون نہیں لگا سکتے.
موبائل میں قرآنی آیات کے میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا کیا اس حکم میں حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ قرآن کو مٹائیں گے؟ اس طرح کے سوال آیا ہے.
لوگ قرآن کو مٹائیں گے یہ تو میں نے نہیں پڑھا. قرآن اٹھا لیا جائے گا غالباً یہ ہے, یعنی سینوں سے نکل جائے گا, ہے نا مفتی صاحب بتائیں گے.
جی جی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک ہی رات کے اندر جو سینوں سے نکال لیا جائے گا قرآن پاک آخر کے اندر, یعنی قیامت قرب قیامت میں.
کوئی حافظ نہیں رہے گا.
جی نہیں رہے گا کوئی حافظ پھر.
کیا ہاتھ میں کالا دھاگا
یہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنا یہ مراد تھوڑی ہے. یہ تو ویسے ہی مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر تعویذ بھی بنتا ہے, پانی میں ڈالا تو وہ آیتیں تو پانی میں مکس ہو گیا نا, گھل گئی. تو اب یہ کہ اس کو قرب قیامت کی نشانی تو نہیں بولیں گے نا, بلکہ یہ پانی تو پینا شفا کے لیے جائز ہے. اسی طرح ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کیا ہاتھ میں کالا دھاگا پہن سکتے ہیں کہ کہیں یہ غیر مسلموں کے مشابہت تو نہیں ہوگی؟
ہمارے یہاں کالا دھاگا دیتے ہیں تعویذات کا جو بستا ہے اس پر, وہ کالا ہی ہوتا ہے, تو وہ درد کے لیے پڑا ہوا ہوتا ہے. جہاں درد ہو نا ہاتھ میں پاؤں میں, تو یہ درد کی جگہ باندھا جاتا ہے. تو اگر کسی نے کالا دھاگا باندھا ہو تو شاید وہ اس کے ہاتھ میں درد ہوتا ہوگا تو باندھا ہوگا. تو یہ کسی غیر مسلم کی نشانی تو کبھی اس پر تو غور نہیں کیا میں نے, وہ لگ بھی نہیں رہی. کالا دھاگا ہاتھ میں ہو تو کیا غیر مسلم کی نشانی بن جائے گا؟ ایک مخصوص کڑا ہے, مخصوص کڑا ہے, وہ کڑا غیر مسلموں کا ایک طبقہ ہے, وہ پہنتا ہے, سکھ پہنتے ہیں. وہ کڑا مخصوص وہ اسٹیل کا کڑا ہوتا ہے, تو یہ اگر پہنیں گے نا تو یہ البتہ ان کی مشابہت ہو جائے گی. اب یہ پتہ نہیں ان کا شعار کفر ہے یا کیا ہے, یہ سارے غالباً پہنتے ہیں.
یہ ایک اور سوال ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں ایک عام آدمی بھی بعض چیزوں میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے حرام ہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو کہ ایک عام آدمی کو شریعت کے اس طرح کے معاملات میں مطلب بات کرنی چاہیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ ایک عام آدمی, سوال اسی طرح کا ہے. عبد الغنی بھائی ہیں, انہوں نے اس طرح کا سوال کیا.
عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو, شریعت کا مسئلہ اگر 100% معلوم ہے اور بتایا تو عرض نہیں ہے, اور اگر نہیں معلوم اور خالی اپنی اٹکل سے بولا تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے وہ عام لوگ یوں عام طور پر یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں مسائل میں. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں یہ بھی مفتی سے کسی طرح کم نہیں ہوتے, یہ بھی مسائل بیان کرتے, بلکہ کسی عالم کا حوالہ دو نا تب بھی بولے یہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے. یوں کر کے پھر اپنا جو بھی الٹ پلٹ الٹ پلٹ جو بھی ہوگا وہ بتائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, گناہگار ہوتے ہیں. اس طرح اٹکل سے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. شرعی مسئلے کا مراد یہ کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے. وہ آیت مبارکہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں خود پتا نہیں ہے؟ تو یہ اپنی اٹکل سے شریعت کا مسئلہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے تہمت لگانا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے, نعوذ باللہ. یہ نیت نہیں ہوتی, لیکن جا کر بات دیکھو کہاں ٹھہرتی ہے غلط مسئلہ بتانے کی, حکم شریعت اپنی اٹکل سے بتانے کی. تو اس لیے علماء کو بولنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. دیکھو میں کتنی بار یہاں بیٹھے بیٹھے بول چکا ہاں مفتی صاحب سے ہم سنتے ہیں کیا بتاتے ہیں, یہ تو یہ کہ نہیں سوچ کا پڑتا, پڑھا ہوا تو بہت کچھ ہے میں نے, لیکن اب بول گیا ہوں تو یہ پوچھ لیتا ہوں. اس میں شرمانا بھی کیا تھا, نفس تو شرم دلاتا ہے, لیکن اب یہ شرم کہیں دوزخ میں لے گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے احتیاط سے ہی مسئلے میں کلام کیا جائے. یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ساری امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شریعت کا مسئلہ جب تک 100% پتہ نہ ہو اس پر زبان نہ کھولا کریں، نہ بولا کریں، کسی عالم کے پاس اس کو بھیج دیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال یہ آیا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر جادو ٹونا وغیرہ ہو تو اب اس کا کیا حل کیا ہے؟
مجلس تعویذ آتے اتاریہ سے رجوع کریں، اللہ کرے گا وہ آپ کو حل بتائیں گے. اس کا نیٹ کے ذریعے بھی ہمارے یہاں علاج کیا جاتا ہے، تعویذات کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے بھی آپ دنیا میں کہیں بھی اور رابطہ کر سکتے ہیں.
ایک سوال اور آپ سے کر لیتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی کے بعد اپنے والدین سے علیحدہ ہو جانا کیسا ہے؟
اب اس کی تو صورتیں، یا تو گھر تنگ ہے، والدین بھی چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو الگ ہو جائے. اب اگر کوئی ایسے مسائل ہیں گھر میں تو والدین کی رضامندی لے کر ان کو راضی کر کے الگ ہو جائے، کہ یہ خوشی سے اجازت دے دیں تو الگ ہو جائے. اب یہ کہ صرف بیوی کی حمایت کرنا اور ماں کو برا بھلا بولنا اور یوں مت لڑ بھیڑ کے الگ ہو جانا تو بہت برا ہے. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو دھکا مار دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بوڑھے ماں باپ اگر کچھ 19-20 کر بھی رہے تب بھی اپنی جو بیوی ہے نا اس کی ذہن سازی کرتا رہے کہ بڑھاپا ہے یار، تم صبر کرو، برداشت کرو، آہستہ آہستہ سب مسائل حل ہو جائیں گے، تم زبان مت کھولو. زبان بہو کھولتی ہے تو پھر کیس خراب ہوتا نا. تو اس طرح سمجھا بجھا کر ترکیب بنائے. اور ساس وغیرہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح بہو کو رکھے اور اس کو بولا بولی نہ کرے، اس کو مطلب یہ کہ برا بلا نہ کہے، تو انشاءاللہ یہ گھر چلتا رہے گا، پھر دوتے پوتے ہوں گے، گھر کی رونق ہوگی. ورنہ یہ سب لڑ بھڑ کے الگ ہو جائیں گے تو آپ الگ ہو، بوڑھے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دونوں میں سے بوڑھے بوڑھی میں سے ایک، جب دونوں ایک ساتھ تو ظاہر ہے کہ انتقال کریں ضروری نہیں ہے، ایک چلا گیا، اب ایک رہ گیا، ایک رہ گئی، اس پر جو آزمائش کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے نا، جس پر گزرے وہی جانے. تو اس لیے بہو کو لڑ بھیڑ کر الگ نہ کریں، اس کو بنا کر رکھیں. اسے بوڑھوں کو چاہیے کہ جوان اولاد سے، بہو بیٹیوں سے سب سے بنا کر رکھے. اگر آپ سکھی رہنا چاہتے ہیں نا، اپنا بڑھاپا سکھ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں نا، تو بہو اگر کچھ کمزور باتیں کر بھی لیتی ہے، آپ صبر کریں، اس کا اجر و ثواب ملے گا آپ کو، اور بہت جلد بہو کا ذہن بن جائے گا، وہ آپ کے پاؤں دبائے گی، آپ کی خدمت کرے گی. تجربہ شرط ہے. ورنہ بوڑھے میں نے دیکھے کہ بیچاروں کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، آ کے پڑ جاتے ہیں، فیضان مدینہ میں آتے رہتے ہیں، بس ہم وقف مدینہ ہونا چاہتے ہیں، ہم کو یہ اور ہم کو یہاں رکھ لو، اور گھر سے نکال دیا ہے، فلاں کر دیا، اس طرح کیسے آتے ہیں مطلب. تو اب یہ خود یہ نہیں بتائے گا کہ میری زبان جو تھی وہ کٹاری کی طرح چلتی تھی، اور تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے، اپنی تلوار دو دھاری تھی، تو یہ جو دھکے مار کے نکالے تو یوں نہیں نکالا. اگرچہ نہیں نکالنا چاہیے، اولاد نے غلط کیا، دھکے مار کے نکالا ہے، جیسے بھی ہے کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. یا اولڈ ہاؤس میں دبیڑ دیتے ہیں، وہاں بیچاروں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے بوڑھوں کا، اللہ رحم کرے.
آپ
یہ ان کے پیچھے جو بوڑھوں کے پیچھے جو اولڈ ہاؤس میں ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، جو دکھی اور ٹھوکرے کھاتے ہوتے ہیں، ان کی بڑی پیچھے داستانیں ہوتی ہوں گی. جو بوڑھا ہنسمکھ ہوتا ہوگا، بہت پیار کرتا ہوگا، اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوگا، پھر دیکھیں آپ، یعنی کہ آپ یوں لرستے کانپتے اپنا وہ کھانا کھا کے برتن اٹھا کر جائیں، بہو بھاگتی بھی آئے گی کہ نہیں ابو ابو میں ہوں نا، ایسا مزے کو مزہ آ جائے گا، آپ کا گھر ایسا آباد ہوگا. اور اگر آپ آرڈر پر آرڈر دیے جائیں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ مطلب بہت حکمت کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اگر جو جوان ہیں یا ادھیڑ عمر کے ہیں، یہ ابھی سے ذہن بنائیں کہ ہم کو مطلب اپنی بہو کا، اپنے داماد کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے خاندان والوں کا، سب کا جو ہے نا وہ دل جیت کے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا پرسکون گزرے گا، بہت سارے گناہوں سے بھی بچت ہوگی. ورنہ غیبتیں، تومتیں، برائیاں، وہ یہ دھندا ہوگا مرتے مرتے، بس اور کچھ نہیں ہوگا.
آپ کی جو وضاحت ہے صلی اللہ تعالی علی محمد، حکمت و بھری یہ وضاحت کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کو اس طرح کے بڑے بزرگ، بڑے بوڑھے، ساس سسر وغیرہ جو بھی ہیں، ماں باپ سن رہے ہوں، اب آو کہیں گے دیکھ بولتے کہ کچھ نہیں بولو، میرے آنکھوں کے سامنے میری اولاد بگڑ رہی ہے، گھر بگڑ رہا ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو پکانا آتا نہیں ہے، روٹی ٹیڑھی میڑھی بناتی ہے، صفائی ہو نہیں رہی ہے، مٹی سے گھر خراب ہو رہا ہے، میرے بیٹے کی زندگی بھر کی جمع پونجی کا یہ بیرا گرک کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، بیٹا میرا صحیح آتا نہیں ہے، ٹائم پر روتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، یہ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ بولو نہیں، ایسے ہی چپ چاپ پڑے رہتا، کچھ چپ چاپ ایسے تھوڑی، میرے کو گنگا تھوڑی ہوں، میرے کو گونگی تھوڑی ہوں، میرے کو اندھا اندھی تھوڑی ہوں کہ ہم کو نظر نہیں آتا، ہم نے پال پوس ان کو بڑھا اس لیے تھوڑی کہتا کہ ہمارے سامنے یہ غلطیاں کرتے رہے، ہم لوگ ان کو مطلب کہ غلطیوں پر ٹوکے بھی نہیں، بولے بھی نہیں، لے یہ کوئی بات ہوئی، گھر ایسے تھوڑی کو چلتے ہیں، ان کو بچوں کو کیا پتا کہ گھر کیسے چلتے ہیں، ہم نے زندگی بھر گھر چلایا، ہمیں پتا کہ کیسے گھر چلتے ہیں، تو بچوں کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم ان کی خالی بھائی یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بولو، چلو بھائی کچھ نہیں بولو، عجیب بات ہے، اس کو کیا سمجھائیں گے اب آپ؟
میں تو اب بھی کہوں گا کچھ مت بولو، ورنہ یہ پھر جب اتنی آپ کی اولاد خراب ہے کہ وہ گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، تو اس کو دیر نہیں لگے گی آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ دروازے کے باہر کھڑا کر دیں، اب تو زیادہ بنا کے رکھو ان سے،
ٹھیک ہے، سمجھ گئے، سمجھ جاؤ، تم کو سمجھایا جا رہا ہے۔
امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ماہی بدعت تھے، اس کا کیا مطلب ہے، ارشاد فرما دیجئے۔
ماہی بدعت، یہ بدعت کو مٹانے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے، اور جو سنتوں کی جگہ جو بدعتیں، گمراہی کی بدعتیں رائج ہو گئی تھیں، ان کو علاوہ مٹا رہے تھے، تو یوں آپ ماہی بدعت بھی آپ کا لقب ہے، علماء ماہی بدعت آپ کو کہتے ہیں، علماء سے سن کر ہم بھی کہتے ہیں ماہی بدعت، داعی سنت تھے، حامی سنت تھے، اور ماہی بدعت تھے، امام اہل سنت۔
سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، بھائی بے کبریا میرا رضا، میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا، میرا رضا، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی، ہر طرف رضا رضا، 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 ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، چاہتے ہیں دل سے تجھ کو سارے امتی، چاہتے ہیں دل سے تجھ کو سارے امتی، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، مرحبا عرس اعلی حضرت ہے، سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا، مرحبا
نام ناد کے رحمان مدنی اتاریہ ہے. میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے بول رہی ہوں. باپا جان, ابھی آپ کو کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سب گھر والوں کو بہت افسوس ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو صحت و کامل عطا فرمائے. اللہ آپ کے مال و جان, عزت آبرو اور علم و حکمت اور آپ کی آل میں برکت عطا فرمائے اور تا قیامت آپ کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ میری زندگی بھی اللہ آپ کو لگا دے. آمین.
محمد انیس اتاری, آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت کس طرح منایا جائے اور اپنے دل میں عشق اعلیٰ حضرت کس طرح پیدا کیا جائے, اس سوال کا جواب عطا فرما دیں.
ماشاءاللہ کسی بچی نے مجھے بڑی دعائیں دی, اللہ کریم ان کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے اور ہمدردی کی سب گھر والوں کی طرف سے اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو پھر ایک بار میں کھڑے کھڑے نماز پڑھنا اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں, ابھی تو نہیں ہے اتنی ہمت, اللہ کرے گا آ جائیے انشاءاللہ. دعا فرماتے رہیں کہ میں اس حال میں مروں کہ بس میں سجدے حقیقی پر قدرت رکھتا ہوں, زمین پر پیشانی رکھ کر میں جس طرح نارمل آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح نماز پڑھنے والا ہوں میں. کاش کیا عرس اعلیٰ حضرت کے تعلق سے عرض یہ کہ اس میں قرآن خوانی کی جائے, نعت شریف پڑھی جائیں, ذکر و اذکار کیے جائیں, ان کی سیرت بیان کی جائے, ان کی سیرت کے مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں, صاحب عرس کے ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, ان کا علم, ان کی دینی خدمات, ان کی کرامات کا بیان کیا جائے, تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت بڑھے گی. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے عرصوں میں, جہاں علماء بیان فرماتے ہیں تو یہ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی, اور ہونی بھی چاہیے. تو اس طرح یہ کہ ہمارے یہاں پھر یہ جو کوئی نیکیاں ملی ان کا حصہ لے ثواب ہوتا ہے, اس میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے, تو کھانا کھلانا یہ ایک بڑے ثواب کا کام ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے. نے مغفرت واجب کرانے والے جو کام ہیں ان میں سے کام لوگوں کو کھانا کھلانا, تو اس طرح مطلب کھانا کھلا یا بھلے غنی ہو مالدار ہو اس کو بھی کھانا تو کھلانا کارے ثواب ہے نا. تو غریب ہو یا امیر ہو یہ نیاز کا کھانا سب کے لیے تبرک ہوتا ہے, اس والے ثواب بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں, تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عرس ہو, اس میں عورتیں نہ ہوں, مزار پہ عورتیں نہ آئیں, عورتوں کا مردوں کا یعنی کہ خلط ملت ہو جاتی ہیں, تو الگ سے بھی نہ ہوں عورتیں نہ آئیں مزار پہ, ان کو منع کیا ہے علماء نے. اس مرد ہو بس جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہو. بعض جگہ پر عرسوں میں یہ مختلف کیمپ لگائے جاتے ہیں, ان میں وہ چرسی بھنگڑی جمع ہوتے ہیں اور وہ مطلب موٹے موٹے دانے کی کوئی تسبیح پہن رہا ہے, تو کسی کے عورت کی طرح زلفیں لہرا رہی ہیں سانپ کی طرح, اور لوہے کے کڑے, کئی کئی انگوٹھیاں, لوگ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے, اب پہنچا ہوا ہی ہوتا ہے ظاہر ہے. تو جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اس کے مزار پر اس طرح شیطان تک پہنچے ہوئے بھی پہنچ جاتے ہیں, تو یہ شیطان تک پہنچے ہوتے ہیں جو ہوش و حواس کے باوجود شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے. ذرا کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کی نقل ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے. تو اس طرح انگوٹھیاں طرح طرح کی پہننا اس کے بھی اپنے مسائل ہیں, تو اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. نمازوں کے ٹائم پر بھی ان کیا ڈی ڈی یہ ہو رہا ہوتا ہے, بھنگ گھوٹی جا رہی ہوتی ہے, لگے دم تو مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم, ویسے ہوتے ہیں لوگ وہ گرکلا بن کر وہ مزار پہ آ رہے ہوتے ہیں حاضری کے لیے عرس میں, تو وہ تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, تو جو تماشا زیادہ دیکھتے تھے یہ ان کو تان زیادہ چڑھتا ہے, وہ زیادہ وہ حرکتیں کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں اور کش لگاتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے حساب کتاب. ہمارے یہاں مزاروں پر مشہور مزار جہاں بھی ہوگا نا وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں, یہ ملنگ کہلاتے ہیں, تو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور یہ اس طرح مزارات کا تقدس پامال ہوتا ہے. اور جو لوگ سرے سے عرس کو نہیں مانتے, مزارات کی مطلب ان کی ترکیب نہیں ہوتی, ان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ پھر یہ اس طرح کے تماشے دکھا کر وہ لوگوں کو مزید بدسن کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مزار پہ یوں ہوتا ہے، مزار پہ یوں ہوتا ہے، تو مزار پہ نہیں جانا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں، کان کھول کے سن لو، طواف خانہ کعبہ کے دوران بیلٹ کٹ جاتے ہیں، اس میں سے ریال نکال لیے جاتے ہیں. جی ہاں، طواف مت کیا کرو. کیا میں یوں بولوں آپ کو کہ وہاں تو مطلب یہ نہیں کہ بیلٹ کاٹ کر چوری ہوتی ہے طواف کے دوران، میں صحیح بولتا ہوں، نکال لیے جاتے ہیں پیسے. تو کیا آپ طواف کرنا چھوڑ دو گے؟ تو اسی طرح میرے بھولے والے بھائیوں، ناک پر مکھی بیٹھ جائے نا تو مکھی کو اڑاتے ہیں، ناک نہیں کاٹتے ہیں. تو مزارات پر جو برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں تو کر دیں. مزار سے تو مت روکیں یار، مسجد میں جوتے نہیں چوری ہوتے، مسجد میں مسائل نہیں ہوتے، مسجد میں گناہ کرنے والے گناہ نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا مسجدوں کو شہید کر دو گے؟ لوگوں کو روکو گے کہ مسجد میں مت جاؤ؟ گناہ کوئی روکا جائے گا؟ کوئی شادی تو ایسی کر کے دکھائے یا کوئی شادی کی نشان نہیں کرے جس میں آج کل گناہ نہیں ہوتے، تو شادی کرنا ہی چھوڑ دو. یہ تو کریں گے، شادی تو سنت ہے، تو بڑی میٹھی میٹھی سنت ہے، یقیناً میٹھی میٹھی سنت ہے، لیکن آپ کا نفس آپ کو شادی سے روکنے نہیں دے گا نا. اور ویسے شریعت کے احکام بھی ہے، شادی کرنی ہی چاہیے. اس کے بھی ایک کام ہے کہ بعض اوقات تو شادی واجب ہو جاتی ہے، نکاح واجب ہے، بعض اوقات یہ کہ نکاح نہ کرنا واجب ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مسائل ہے. تو بہرحال یہ کہ شادی میں اتنے گناہ ہوتے ہیں جتنے عرسوں میں گناہ نہیں ہوتے، پھر بھی لوگ یعنی کہ شادی سے کوئی کسی کو نہیں روکتا. اور عرسوں میں ہر جگہ گناہ نہیں ہوتے، اس سے بے شمار مزارات ہیں جہاں گناہ نہیں ہوتے. سرکار اعلی حضرت عرس ہو رہا ہے بریلی شریف، آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں ایک بھی عورت نہیں ملے گی آپ کو، وہاں آپ کوئی بھی ایسی حرکتیں نہیں دیکھو گے جو ہمارے مزاروں پر ملنگ بیٹھے ہوتے، وہاں کسی کی ہمت نہیں جا کے بیٹھ جائے. تو الحمدللہ شریعت کے مطابق وہاں عرس ہوتا ہے، اور بھی میں نے عرس اٹینڈ کیے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. میں شادی کے مقابلے میں عرس گناہوں سے بچے ہوئے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، شادی ایک بھی نہیں ملے گی شاید، باید کو مل جائے تو مل جائے. تو نہ شادی ختم کی جائے گی، نہ عرس ختم ہوں گے، نہ مسجدیں شہید کی جائیں گی، نہ مزارات شہید کیے جائیں گے. جہاں جہاں برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو ختم کیا جائے گا، ورنہ جن کے ناک پر مکھی بیٹھے اپنی ناک کاٹ لے، پھر ہم سے بات کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، آنے والی جمعرات 25 صفر المظفر شب عرس سے اعلیٰ حضرت، الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، اور انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع کے بعد دعوت اسلامی کے عظیم شعبہ جامع المدینہ کا سالانہ اجتماع دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا. اور الحمدللہ اس سال پاکستان میں جامع المدینہ کے طلباء کرام جن کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا، ان کی تعداد 752 ہے. الحمدللہ ملک کے مختلف شہروں میں اجتماع دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا. عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد اس اجتماع کا آغاز ہوگا تقریباً 9:30 بجے، اور اس اجتماع سے انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. اور الحمدللہ کراچی جامع المدینہ میں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام کی دستار بندی بھی ہوگی، اور الحمدللہ شہر بھر سے ہمارے مدنی قافلوں کا سلسلہ بھی ہوگا، سرپرست بھی ہوں گے، شخصیات بھی ہوں گی، علماء کرام بھی ہوں گے، اساتذہ کرام بھی ہوں گے. مدنی چل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ کے اپنے شہر میں ہونے والے اس اجتماع دستار فضیلت میں آپ ضرور شرکت فرمائیں، انشاءاللہ ڈھیرو ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. جامع المدینہ کا نگران شورا سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا یہ سلسلہ ہو رہا ہے، میرے علیہ سنت سے بھی کچھ دعاؤں کا سلسلہ ہو جائے.
میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنے دستار فضیلت جن اسلامی بھائیوں کی ہو رہی ہے، اگر ہم میرے سنت کے ان کو مدنی پھول مل جائیں طلباء کرام کے لیے اور علماء کرام کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، تو
اس کی تو ایک اپنی اہمیت ہے. علماء پروٹیکشن ہے اس کے ذریعے تو الحمدللہ. پھر جو عالم بنتے ہیں ان میں کئی مفتی بننے کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ایک امت کی بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے جامعۃ المدینہ تو الحمدللہ.
بے شک جو علم دین کے زیور سے آراستہ ہے نا, بس اس کی تو سجاوٹ کے, اس کی زینت کے تو کیا کہنے. بڑا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو علم دین کی دولت ملی. تو جو میرے مدنی بیٹے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور ان جن کے دستار بندی ہیں, اللہ کریم ان سب کو مبارک کرے. میری طرف سے میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں تو ایک صاف بات بولتا ہوں, جس کا کھانا اسی کا گانا, یہ زمانے کا دستور ہے. آپ نے دعوت اسلامیہ کھایا ہے نہیں کھایا یہ آپ کو پتا ہے. تو اگر دعوت اسلامیہ کھایا ہے, اور یقیناً کھایا ہے, دعوت اسلامی نے آپ کو استاد فراہم کیے, آپ کو قیام کی سہولتیں فراہم کی, آپ کو تعام کی سہولتیں فراہم کی, اور کیا نہیں دیا. آٹھ سال تک آپ کو سنبھال کے رکھا نا, ماں باپ کی گویا مطلب شفقتیں دی آپ کو. تو اب یہ کہ آپ نے دعوت اسلامی کھایا ہے, اب آخری سانس تک دعوت اسلامی کے گن گاتے رہیے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ دعوت اسلامی گن گائیں گے, مدنی کام کریں گے, تو مزید دعوت اسلامی ترقی کرے گی. بعض نادان بڑا دل دکھاتے ہیں یہ بول کر کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے, اور شورا کو تو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. او ہو, یہ تو بالکل ہی ایسا نہیں بولنا چاہیے, فلاں رکن شورا ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں درجوں میں, حالانکہ ایک ٹکے کا کام کبھی دعوت اسلامیہ کیا نہیں ہوتا. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب کیا فیصلہ اور کیسے فیصلہ. تو اس لیے اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے نا, تو بولنا نہیں چاہیے, کہ اس سے مطلب یہ کہ ذرا نقصان دین کا ہوگا. دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے, یہ سب نہیں کرتے, لیکن کوئی کوئی ایسے ہوتے ہیں جو شکایت ملتی ہے کہ اس طرح کی باتیں بول دیتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, اور درجوں میں بھی بعض اوقات یہ کرنے سے نہیں چوکتے. تو ایسا ہرگز نہ کریں, بلکہ جس کا کھانا اسی کا گانا, جو بھی شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے وہ اس کا آپ ساتھ دیں. آپ خود بھی مدنی کام کریں, آگے بڑھ کے ذمہ داریاں طلب کریں کہ ہم کو بھی خدمت کا کوئی ایسا شعبہ دیں اگر آپ دینا چاہیں تو, ورنہ کوئی بات نہیں. اگر وہ جگہ نہیں ہے میرے لیے اس طرح کی ذمہ داری کی, تو میں ویسے حاضر ہوں, میں کام کروں گا. آپ کیا کام کریں گے؟ ہفتہ وار سنو تو بڑے اجتماع میں پابندی سے تشریف لاتے رہیں. اسی طرح بارہ مدنی کام ہے, کسی مسجد میں درس دیں, درس دینے کی بھی وہاں جگہ نہیں ہے تو درس سنیں. سننے کی تو امید جگہ مل جائے گی, پھر بھی جگہ درس سننے کی نہ ملے تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم جگہ دلا دیں گے آپ کو انشاءاللہ, کہ درس سننے کی جگہ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اسی طرح مطلب یہ کہ آپ دعوت اسلامی کو بڑھاتے رہے آگے, کہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے دعوت اسلامی کے علاوہ. یہ الحمدللہ اہل حق کی دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے, اور اس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ. جو اہل محبت ہیں وہ سب تسلیم کرتے ہیں. تو اس کو مطلب کسی حوالے سے بھی کسی طرح بھی آپ کی ذات سے نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہر حال میں آپ کو اس کو فائدہ ہی پہنچانا تھا کہ یہ بڑھتی رہے. اور ہماری یہ مطلب یعنی کہ بےچارے جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, یہ اس کی چھتری کے نیچے آئیں اور دعوت اسلامی کے ذریعے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں, اپنے کردار کی اصلاح کریں, سنتیں سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں. تو اس طرح انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بہتر بنے گا, محلے کا ماحول بہتر بنے گا, شہر کا ماحول اچھا بنے گا, ملک کا ماحول اچھا بنے گا, اور انشاءاللہ اسلام کو عروج اور ترقی ملے گی انشاءاللہ. تو سب دین کی خدمت کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. الحمدللہ اس مبارک رات جبکہ اعلی حضرت کا عرس بھی ہوگا, اجتماع دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا, الحمدللہ اسی رات امیر اہل سنت کی نئی تصنیف, نئی کتاب فیضان نماز یہ بھی منظر عام پر آ رہی ہے الحمدللہ. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی عیسال ثواب کے لیے اس کتاب کو تقسیم کر کے عرس اعلیٰ حضرت منانا چاہے تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو یہ بھی عرس منانے کا ایک طریقہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے علم دین کی اشاعت میں حصہ لیا جائے، کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر علم دین کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ یہ میں نے اعلیٰ حضرت کا معمول تھا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ کے سر مبارک میں تیل کی مالش ہوتی تھی، یہ خود آپ کے شہزادگان کی جو امی جان تھی وہ کرتی تھی روزانہ یہ مالش آدھے گھنٹے تک تیل کی، اور اتنے ہولے ہولے وہ کرتی تھی مالش، جذب کرتی تھی سر مبارک میں تیل، کہ اس دوران آپ اپنا تحریری کام بھی جاری رکھتے تھے، فتوے لکھنا یہ سب کرنا، حالات اتنے مصروف تھے دین کی خدمت میں کہ کسی نے انجمن کی اپنی سرپرستی کا کہا کہ ہمارے لیے کام کریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے پاس تشریف لے اور میرے شب و روز کا آپ معائنہ کریں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، اگر ویسا منٹ آپ کو فارغ مل جائے نا میرا، وہ منٹ میں آپ کو دے دوں گا، میں نے ایک منٹ بھی آپ کے پاس فارغ نہیں ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کا دامن ویسے تھوڑی پکڑا ہے، اور ہم اگر سر میں تیل لا لیں تیل لگوائے تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو ویسا ہی منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے گھنٹوں تک، فالتو بیٹھے ہوتے ہیں یہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تھے، ایک سیکنڈ بھی ان کی ضائع نہیں ہوتی تھی، اس طرح وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، یہ تحریری کام فتوے، آج کتنے فتوے دیے یار، کتنے فتوے، یعنی کہ 30 جلدوں میں تو فتوے چھپے ہوئے، اب مزید اس کے علاوہ بھی 10 سال کے فتوے، شروع کے 10 سال کے تو نوٹ ہی نہیں کیے گئے، جمع ہی نہیں ہوئے، اور خدا جانے کتنی آپ کی تصنیفات جو وہ ابھی شاید چھپی بھی نہیں ہے، تشریف فرمائیں، یہ لکھنے میں کامیاب ہو گئے، ہم چھاپنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ ایک تھے اور ہم لاکھوں ہیں، تو سب دیکھنے کی سوچنے کی باتیں، تو بہرحال یہ کہ اعلیٰ حضرت کو علم دین سے پیار تھا، انہوں نے بڑے بڑے علماء اپنے چھوڑے، آج ان کے شاگرد ان کے شاگرد ان کے شاگرد چل ہی رہے نا، اعلیٰ حضرت کا فیض، یعنی یوں کہہ سکتے ہزاروں علماء اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے، تو کتاب علم دین کی کتاب ہے یہ، اگر ہم بانٹتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ ایک بہترین مطلب ذریعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو اب یہ فیضان نماز الحمدللہ 25 سفر مظفر کو عام بکنا شروع ہو جائے گی، اس کا ہدیہ ویسے 450 روپے اور 10% ڈسکاؤنٹ اس میں دیا جاتا ہے دیا جائے گا یہ اعلان ہوا ہے، تو یوں 405 روپے کی یہ ہو جائے گی، اور جو ایک یونٹ خریدے تو وہ یونٹ جو ہے یہ 2000 روپے کا ہے، تو یوں وہ 5 روپے اوپر کے جو ہیں وہ مزید ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا، یوں سمجھ لیں، تو 400 روپے کی ایک کتاب ہوئی، تو 5 5 یونٹ خرید لیں تو 25 کتابیں ہو جائیں گی، اور 25 25 شریف والے میرے شہنشاہ میرے دل کے تاجدار امام اہل سنت کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بانٹ دیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ 5 یونٹ خرید کر بانٹتے ہیں تو یہ کتنا خرچہ ہوا، 10,000 روپے، بعض اوقات یہ 10,000 روپے تو یوں کر کے ڈاکٹر چٹکی بجا کر لے لیتا ہے، بعض اوقات ڈاکو چھین کے کئی 10,000 لے کے بھاگ جاتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے نہ جانے کتنے 10,000 روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور مطلب طرح طرح کے اخراجات آدمی کرتا ہی ہے، تو جن کو وسعت ہے تو وہ کم از کم 25 کتابیں تو تقسیم کریں، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے 2500 کتابیں تقسیم کریں، اس میں کیا ہے، الحمدللہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے 2500 کی ترکیب کی، الحمدللہ یہاں تک کہ مجھے تو پیغام ملا کہ وہ پچھلی بار جو اس کی ترکیب بتائی تھی نا کہ تو ایک اسلامی بہن اسکرین پر دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے مجھے رکن شورا حاجی اظہر نے آئی پیغام دیا کہ وہ دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے مطلب ان کو کسی محرم کے ذریعے رابطہ کیا ہوگا انہوں نے کہ مطلب جب وہ سائن کی اور بات ہوئی نا لکھ کر دیں گے، تو بولا مجھے بھی لکھی ہوئی چاہیے کتاب، اور میں بھی 2500 کتابیں دوں گی تقسیم کرنے کے لیے، تو یہ پیغام آیا تھا، اور یہ نے امید افزا پیغام تھا کہ یہ دے دیں گی، اس کی باتوں سے یہی مطلب پیغام سے مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ پیسے والا گھرانہ ہے لیکن وہ دیوانی ہے، الحمدللہ. اسی طرح کسی اور عیسائی بھائی نے بھی مجھے, یہ بھی اسکرین پر نہیں تھا اس بار, مجھے الگ سے اس کا بھی پیغام ملا تھا, حاجی امین نے بھیجوایا تھا کہ فلاں نے 125 کتابیں
125 بھی اور 2500 کا بھی پیغام,
اور کا شاید 2500 کا پیغام, پر ایک عیسائی بہن کا 2500 کا, وہ آپ کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا, وہ مجھے ڈائریکٹ حاجی اظہر نے بھیجا تھا, یہ آپ کو بول دیا انہوں نے, بول دیا نا, اچھی بات ہے الحمدللہ. تو یہ 2500 والے ابھی تو دو, یعنی تیسرا تین ہوئے غالباً, تین ہوئے 2500 گئے, تو یوں ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے مال دیا, مال کے ساتھ دل رے جو سخی داتا ہے وہ خرچہ کر رہے رائے خدا میں, ثواب کا کام ہے. تو یہ آپ بھی ہمت کریں, جو جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا, جتنی زیادہ تقسیم کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا.
پانچ یونٹ کی تو کم از کم ہر اسلامی بھائی نیت کرے, جو اللہ توفیق دے, میں ہر ہی دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی کو ترغیب دلاتا ہوں کہ کم از کم پانچ یونٹ, جو امیر سنت کی زبان سے پہلی مرتبہ نکل گیا, تو پانچ یونٹ کی ہر اسلامی بھائی جس کو اللہ نے کچھ وسعت دی ہے وہ ترکیب بنائے, انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ فیضان نماز کا ذکر ہو رہا ہے, فیضان نماز کے تعلق سے
کوئی بڑی بات نہیں, آج کل ہوٹل میں جاتے ہوں گے دو تین دوست مل کر تو 10-20 ہزار کا کھا ڈالتے ہوں گے,
اب نکل جاتا ہے, لیکن اب یہ تو وہ مال ہے کہ جو انشاءاللہ بڑی کام آئے گا, تو اس کا خرچہ تو کام آئے گا, اللہ نے چاہ تو یہ تو دنیا میں بھی کام آئے گا, اللہ نے چاہ تو آخرت میں بھی کام آئے گا.
یہ سخی دل کا سودا ہے, بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے لیکن دل مالدار نہیں ہوتا, تو وہ ان کے نصیب, سخی داتا کا سخی دل کا سودا ہی ہے کہ ایک ایک یونٹ اگر بہت سارے خریدے نا. دیکھو میں واللہ باللہ تعالی اللہ پاک کی قسم, ایک روپیہ بھی اس میں میرا نفع نہیں ہے, یہ سب دین کی خدمت کی باتیں ہو رہی ہیں, میرا ذاتی کوئی نفع نہیں ہے
ماشاءاللہ.
یہ جو میرے پاس کتاب آئی ہے نا, دو کتابیں ہیں میرے پاس, تو ابھی سائن کرنے کے لیے آئی ہیں, میرے لیے نہیں آئی. میں نے پچھلی بار اعلان کیا تھا کہ یہ جو میں اعلانات کر رہا ہوں ان میں سے میں کتاب نہیں رکھوں گا, میری نیت ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر کتابیں اپنے لیے لوں گا, میں جب آ جاؤں گا نا کراچی انشاءاللہ. یہ ابھی تو کتابیں جو اکا دکا, اب پیسنجروں کا مسئلہ ہوتا لانے کا, تو یہ کہ سائن ان پہ کرنا ہے مجھے جنہوں نے وہ بڑی بڑی رقمیں دی ہے. ایک حیدرآباد کے تین عیسائی بھائی تھے جنہوں نے وہ مل کر 3000 کتابوں کا, تو ان تینوں کو بھی سائن کر کے دینا ہے نا.
جی جی,
تو اس طرح ترکیب ہے, تو میں دیکھ بھی لیتا ہوں تھوڑا بہت اس کو, ان کتابوں سے نفع بھی اٹھا رہا ہوں جہاں جب جب ضرورت پڑتی ہے, پھر انشاءاللہ سائن کر کے بیچ دوں گا یا ساتھ لیتا ہوں گا, کیونکہ مجھے چاند تو دیکھنا ہے انشاءاللہ کراچی میں, فیضان مدینہ میں اللہ کرے گا تو, جس نے ولادت کا چاند. سرکار کی آمد
مرحبا,
سرکار کی آمد
مرحبا,
سرکار کی آمد
مرحبا,
سرکار کی آمد
مرحبا,
مرحبا یا مصطفیٰ,
مرحبا یا مصطفیٰ,
مرحبا یا مصطفیٰ.
منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس باغ میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس باغ میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اگر کے جان بن بسرا چھوڑیں گے, مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, سرکار کی آمد
مرحبا,
سردار کی آمد
مرحبا,
غمخوار کی آمد
مرحبا,
سالار کی آمد
مرحبا,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جشن میلاد النبی کی باتیں چلی ہیں اور عرس اعلی حضرت کا بھی ذکر چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو امیر اہل سنت جہاں آپ کی رہائش ہے, تو جہاں آپ رہتے ہیں باب المدینہ کراچی میں جہاں آپ کا مکان ہے بیت البقیع, تو الحمدللہ امیر سنت کا مکان نے پاک مکان علی شان 25 سفر کو جگمگ جگمگ کرتا رہتا ہے. ماشاءاللہ عرس اعلی حضرت کے سلسلے میں آپ کے یہاں 25 سفر مظفر کو چراغا ہو جاتا ہے, اور یہ 25 سفر کو یہ چراغا ہوتا ہے رات کو, اس کے بعد وہ لیٹے ہیں پھر یکم ربیع الاول کو دوبارہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یکم تا 12-13 ربیع الاول تک. تو آپ بھی ہو سکے تو میری تو خواہش ہے کہ ہر دعوت اسلامی والے اور ہر اعلی حضرت سے محبت کرنے والے کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم 25 سفر المظفر کو بھی اپنے گھر پر, اپنی گیلری میں, اپنے گھر میں آپ کچھ نہ کچھ چراغا ضرور کریں, اور مدنی پرچم یہ ہمارا جو ہے یہ بھی آپ اس کو بھی لگا لیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی اعلی حضرت کی محبت کا بھی اظہار ہوگا آپ کے اس عمل سے انشاءاللہ تعالی. مدنی منع, مدنی منیا, بچے بچیاں جو سن رہی ہیں یہ بھی چاہیں تو کچھ اظہار کر سکتے ہیں کہ امی ہمیں بھی, یا ابو کو کہہ دیں کہ ابو ہمیں بھی اس طرح اپنا گھر سجانا ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور چونکہ اب فیضان نماز کا بھی ذکر چل رہا ہے, تو فیضان نماز سے متعلق دو آپ کو کچھ سناتا ہوں, آئیے سنتے.
آپ کی طرف سے فیضان نماز کا تحفہ کرم فرما ہوا, الحمدللہ عز و جل میں نے اس کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے اور اس کا اشار ثواب بھی کیا ہے, خصوصیت کے ساتھ اعلی حضرت اور آپ کو بھی کیا ہے. فیضان نماز کتاب ماشاءاللہ, یہ کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے ہی یہ بات کا احساس ہوا کہ یہ 600 صفحات کی تقریباً کتاب ہے. یہ 600 صفحات کیسے مطلب مکمل ہوتے ہوں گے, اس میں درس کا طریقہ ہے تو اس میں اضافہ, مدنی بہاریں اس میں احتیاطیں, اور اس کتاب کے اندر معلومات بھی ہے. مسیح ہے تو بھائی اس کا معنی, وہ لفظ یہاں پر بھی بولا جاتا ہے, وہاں بھی بولا جاتا ہے, روایات ہیں تو ان کے شروحات, اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل وغیرہ بھی, اور اس کے اسلوب کے اندر جو ہے وہ صحابی ابن صحابی بڑا اچھا ایک انداز لگا, اور تذکرہ صحابہ کا اضافہ بھی مدینہ مدینہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تذکرہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ, اس کا تو کمال ہی ہو گیا, اللہ پاک آپ کے قلم کو برکت عطا فرمائے. اور ایک بات تو بہت ہی پیاری لگی کہ 7 سال کی عمر سے جو ہے وہ بچوں کو مسجد میں لے کر جانے کی عادت بنائی جائے, ان کو مسجد کا ادب بھی سکھایا جائے, ان کا روحانی کنیکشن مسجد کی طرف لگ جائے, تو واقعی بچوں کو نمازی بنانے کے لیے سالوں چاہیے. بہت اچھا لگا اور میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل کروں گا.
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول نبی کریم سگ مدینہ محمد الیاس اکتار قادری رضوی رفیانو کی جانب سے حاجی ابو زیاد عماد مدنی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے خوشخبری دی کہ 1441 ہجری کے سفر المظفر کے پیر شریف سے لے کر جمعہ تک, یعنی کہ 4 یا 5 دن میں آپ نے فیضان نماز جن کے 568 پیج پڑھنے ہوتے وہ آپ نے مکمل کر لی, بالاستیاب آپ نے اس کو پڑھا, اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے میری جیب کھول کے حوصلہ افزائی فرمائی, دعاؤں سے بھی نوازا. اللہ کریم آپ کی دعائیں مستجاب کرے میرے حق میں, اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرا دل بڑا خوش ہوا کہ آپ نے اتنی جلدی یہ کتاب مکمل کر لی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تحفے میں میں آپ کو فیضان نماز ہی سے پیج نمبر 406 ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے عرض کرتا ہوں. سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے, 55. جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ یعنی کعبے کا دروازہ کھول دیا. آپ بسد عجز و نیاز یعنی بہت ہی عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. پھر دیر تک رو رو کر مناجات و دعا کرتے رہے. آپ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی, تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی, ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تکلیف کرے گا حنفی ہوگا اس کو بھی بخش دیا. الحمدللہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا. مروں شغا زیر سبز گنبد ہو مدفنا کا بقیع برکت کرم برائے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ عرض کرتا چلو کہ یہ جو آپ نے میری کتاب فیضان نماز اس میں صحیح بات یہ کہ المدینۃ العلمیہ کا یہ مجھ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت سارا مواد مجھے فراہم کیا اور الحمدللہ اس طرح مطلب میرا کام جو تھا وہ میرے لیے آسان بنایا اللہ کی رحمت سے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. المدینۃ العلمیہ تو ہمارے لیے یوں کہہ سکتے ہیں نعمت غیر مترقبہ, بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کے ذریعے کام بہت آسان ہو گیا, ورنہ اس سے پہلے جب تک ان کی کتابیں نہیں تھی نا اور ان کا تعاون نہیں تھا, یہ تھے ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا المدینۃ العلمیہ کا, تو مجھے پتا ہے کہ بیان کرنا کتنا دشوار ہوتا تھا. میں تو جب آپ بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی بیان کرتا تھا دعوت اسلامی میں, تو کتنی دشواریاں ہوتی تھیں, مجھے اس کا تجربہ ہے بیان کیسے تیار ہوتا تھا, مگر اس وقت جذبہ تھا, جوش تھا, جوانی تھی. اب الحمدللہ بیان کرنا تو بڑا آسان ہو گیا, تو کتاب پکڑی اور پڑھنا شروع کر دیا, بیان ہو گیا الحمدللہ. بہت طویل سوتی پیغام ہو گیا, معافی چاہتا ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے ہفتے کا رسالہ فیضان داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, تو پچھلے ہفتے کا یہ رسالہ تھا پڑھنے کا, تو اس کی کارکردگی حاضر ہے جو مجھے لکھی ہوئی ملی ہے. پاکستان کے سائیں بھائی پڑھنے والوں کی تعداد, پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد 6,98,985 یعنی 7,00,000 میں بس وہ تھوڑا سے کم ہے. اسلامی بہنیں پاکستان کی 4,68,939 اوورسیز اسلامی بھائی 34,703 اوورسیز اسلامی بہنیں 49,299 اور اب کل تعداد بنے گی 12,51,926 یعنی 13,00,000 کا ہدف تھا تو اس میں سے 74 کم رہ گئے, 74 کم ہے. چلو تو 13,00,000 کا آئندہ ہفتے فگر پورا کر دیں میرا, تو آئندہ ہفتے کا رسالہ ہے
نعت خواں اور نذرانہ.
ماشاء اللہ, آپ نے بریلی سے مدینہ کی کارکردگی امیر السنت کے زمانے سنی ہے. آئیے اس
اولیاء والوں کے پاس, آج تو داتا حضور کا رسالہ تھا.
فیضان مدینہ والوں کے پاس نعت خواں اور نذرانہ, چلے وہاں پر بھی ہے ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ,
دعائے اتار
حدیث پاک میں ہے, پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا ہوا عمل ظاہری عمل سے 70 گنا افضل ہے. یا اللہ, جو رسالہ نعت خواں اور نذرانہ کے 24 صفحات پڑھ یا سن لے, اس کو نعت شریف پڑھتے سنتے ہوئے عشق رسول میں رونا نصیب فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم,
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب
السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم. لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى
الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا عشق مصطفى علم عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا مدنی مذاکرہ.